بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، آج رمضان کی 17 تاریخ ہے. ہم تزکیہ بالقرآن کے اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. تزکیہ بالقرآن کے حوالے سے ہمارا آج کا موضوع ہے کلمہ طیبہ. کلمہ طیبہ یعنی کلمہ ایمان. قرآن مجید نے ایمان کو ایک ایسے درخت سے تشبیہ دی ہے جس کی جڑیں زمین کی گہرائیوں میں اتری ہوئی اور شاخیں آسمان کی وسعتوں میں پھیلی ہوئی ہوں. ارشاد باری ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبۃ اصلہا ثابت وفروعہا فی السماء تؤتی اکلہا کل حین بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. سورة إبراهيم آیات 24-27. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے کلمہ طیبہ کی مثال کس طرح بیان فرمائی ہے؟ وہ ایک شجرہ طیبہ کے مانند ہے جس کی جڑیں زمین میں اتری ہوئی اور جس کی شاخیں فضا میں پھیلی ہوئی ہیں. وہ اپنے پروردگار کے اذن سے اپنا پھل ہر فصل میں دیتا رہتا ہے. یہ کلمہ طیبہ کی مثال ہے اور اللہ لوگوں کے لیے تمثیلیں بیان فرماتا ہے تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں. اور اس کے مقابل میں کلمہ خبیثہ کی مثال ایک شجرہ خبیثہ کی ہے جو زمین کے اوپر ہی سے اکھاڑ لیا جائے، اس کو کوئی ثبات نہ ہو. ایمان والوں کو اللہ اسی محکم بات سے دنیا اور آخرت دونوں کی زندگی میں ثبات عطا فرمائے گا، اور جو اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں ان کو اللہ منزل سے بھٹکا دے گا. اللہ اپنے علم و حکمت کے مطابق جو چاہے کر گزرتا ہے. ان آیات میں جو نکات بیان ہوئے ہیں مدرج ذیل ہیں. پہلی بات یہ بیان ہوئی ہے، شجرہ طیبہ یعنی وہ درخت ہے جس کی جڑیں زمین کی تہوں میں اتری ہوئی ہیں اور اس کی شاخیں فضائے آسمانی میں پھیلی ہوئی ہیں، اور وہ پھل دینے والا سایہ دار نفع بخش اور بابرکت درخت ہے. یعنی شجرہ طیبہ کا لفظ جو بولا گیا ہے قرآن مجید میں، یہ ایک ایسے درخت کے لیے بولا گیا ہے کہ جس کی جڑیں زمین کی گہرائیوں میں ہوں، گہری جڑیں ہوں. ظاہر ہے گہری جڑوں والا درخت مضبوط درخت ہوتا ہے، اس کو اکھاڑنا آسان نہیں ہوتا، اور اس کی شاخیں فضائے آسمانی میں پھیلی ہوئی ہیں، یعنی اس کی شاخیں بلند و بالا ہیں. بلند و بالا شاخیں ہوں اور جڑیں گہری نہ ہوں تو درخت تو قائم نہیں رہ سکتا. شجرہ طیبہ ایک ایسا درخت ہے کہ جس کی جڑیں بھی بہت گہری ہیں اور جس کی شاخیں جو ہیں وہ فضائے آسمانی میں دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں. اور اس کی صفت کیا ہے اس درخت کی؟ کہ یہ پھل دینے والا ہے، یعنی یہ بے ثمر نہیں ہے بلکہ پھل دیتا ہے، اور سایہ دار بھی ہے، یعنی کہ یہ ٹنڈ منڈ نہیں ہے کہ اس کا کوئی سایہ ہی نہ ہو، بلکہ یہ سایہ دار ہے. یعنی سایہ بھی تو فائدہ ہوتا ہے نا درخت کا، کہ مسافر اس کے نیچے آ کے ٹھہرتے ہیں، اس کے سائے سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس کا پھل اگر وہ دینے والا ہو تو اس کا پھل کھاتے ہیں. نفع بخش اور بابرکت درخت ہے، یعنی یہ جو درخت ہے شجرہ طیبہ یہ نفع بخش ہے، فائدہ دینے والا ہے. جو جو فائدے بھی اس سے پہنچ سکتے ہیں وہ سارے فائدے دیتا ہے، اور بابرکت بھی ہے، یعنی اس سے برکت حاصل ہوتی ہے انسان کو جو اس کے قریب آتا ہے. اور اگر اس سے مراد جو کلمہ طیبہ ہے اس کو اختیار کرے انسان تو وہ کلمہ طیبہ اس کے لیے برکت کا باعث بنتا ہے. دوسرا نقطہ جو اس میں بیان ہوا ہے، تمثیل میں کلمہ طیبہ سے کلمہ توحید اور اس پر مبنی عقائد و نظریات مراد ہیں. یعنی جو تمثیل قرآن مجید نے بیان کی ہے اس میں کلمہ طیبہ کا لفظ بولا ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے کلمہ توحید مراد ہے، لا الہ الا اللہ، اور اس پر مبنی جو عقائد ہیں اور جو نظریات اس سے قائم ہوتے ہیں وہ اس سے مراد ہیں. یعنی کلمہ طیبہ ایک پوری بات ہے، اس بات میں کلمہ توحید بھی ہے جسے ہم پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں، اور پھر اس کلمے پر مبنی عقائد و نظریات جو بھی ہمیں دین نے سکھائے ہیں وہ سارے اس کلمہ طیبہ سے مراد ہیں۔ کلمہ طیبہ کی جڑیں انسانی عقل و فطرت کے اندر گہری اتری ہوئی ہیں۔ وہ جو پیچھے ذکر ہوا شجر طیبہ یعنی پاکیزہ درخت، یہ اس کا معنی ہے نا، تو پاکیزہ درخت سے مراد کیا لیا گیا؟ کلمہ طیبہ۔ تو فرمایا کہ وہ جو درخت تھا اس کی جڑیں تو زمین میں اتری ہوئی تھیں، اور جو اس سے مراد ہے کلمہ طیبہ، اس کی جڑیں انسانی عقل و فطرت کے اندر گہری اتری ہوئی ہیں، یعنی کہ انسانی عقل جو ہے وہ بھی اس درخت کو قبول کرتی ہے، اس یعنی اس کے اندر سے ہی اٹھی ہیں۔ یعنی عقل اگر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ بات معقول ہونی چاہیے تو کلمہ طیبہ معقول ترین بات ہے، اور فطرت اگر حق کو چاہتی ہے تو کلمہ طیبہ حق بات ہے کہ جس سے بہتر کوئی اور بات ہی نہیں ہے، اس لیے فطرت اسے پوری طرح قبول کرتی ہے۔ یعنی گویا یہ درخت فطرت کے اندر سے اٹھا ہے اور عقلی تقاضوں کے مطابق اٹھا ہے، جس کی بنا پر اسے انسانی فطرت کے اندر سے بھی برابر غذا اور قوت حاصل ہوتی رہتی ہے۔ یعنی یہ جو کلمہ طیبہ ہے، چونکہ اس کی جڑیں عقل و فطرت میں پائی جاتی ہیں، اس لیے انسانی فطرت کے اندر سے بھی اس کو غذا ملتی رہتی ہے، یعنی فطرت اس کے ساتھ ہم آہنگی سے، اس کو قبول کرنے سے، اس کے لیے اس کے حق میں گویا کہ کھڑی ہے، اس کے حق میں بولتی ہے، اس کے حق میں بات کرتی ہے۔ یہ کلمہ طیبہ جب اس کی جڑیں فطرت میں، تو فطرت اس کو پانی دے رہی ہے، اس کو غذا فراہم کرتی ہے، قوت دیتی ہے اس کو، اور اوپر خدا کی جانب سے بھی اس کا فضل خاص اور خیر و برکات اس شجرہ طیبہ یعنی کلمہ طیبہ پر نازل ہوتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کلمہ طیبہ ہے یہ ایسا پاکیزہ کلمہ ہے کہ انسانی عقل اور فطرت وہ بھی اس کو غذا فراہم کرتی ہے، یعنی فطرت کے مطابق ہے نا، تو فطرت اس کی سپورٹ کرتی ہے، اس کے حق میں ہے فطرت، فطرت تو سیٹسفیکشن پاتی ہے اس سے کہ یہ حق بات ہے جو اس کے اندر خدا نے ازل ہی سے ودیت کی تھی نا، بات حق بات کہ خدا تو ایک ہی ہے۔ وہی جو عہد الست میں بات کہی گئی تھی، الست ربکم، تو انہوں نے کہا تھا انسانوں نے بلا، یعنی کیوں نہیں، تو اس کا مطلب فطرت کے اندر جو چیز پائی جاتی تھی کلمہ طیبہ اسی کو تو بیان کر رہا ہے۔ جب اس کو بیان کر رہا ہے تو پھر اسے فطرت غذا بھی دیتی ہے، قوت بھی دیتی ہے، اور اوپر سے چونکہ یہ حق بات ہے اور یہ خدا ہی کے بارے میں اس کی اعلیٰ ترین صفتوں میں سے ایک صفت کو بیان کر رہی ہے، توحید کی صفت کو، یعنی یہ کلمہ بیان کر رہا ہے، تو پھر خدا کی جانب سے بھی اس کا فضل خاص اس کلمے پر ہوتا ہے، اور خدا کی طرف سے خیر و برکات اس کلمہ طیبہ پر نازل ہوتے رہتے ہیں۔ یعنی اس کلمے کو خارج سے بھی قوت ملتی ہے اور داخل میں سے بھی قوت ملتی ہے۔ خارج سے قوت سے مراد یہاں ہے کہ خدا کی جانب سے ملتی ہے، اوپر سے بھی ملتی ہے، اور جو جڑیں جہاں ہیں نیچے سے بھی ملتی ہیں۔ چوتھی بات جو اس میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے، چنانچہ یہ کلمہ سرسبز و شاداب اور سدا بہار درخت کی مثل ہے، اس پر کبھی خزاں نہیں آتی۔ یہ کلمہ جو ہے یعنی لا الہ الا اللہ جو کلمہ ہے، جو کلمہ توحید ہے جسے شجرہ طیبہ کہا گیا ہے، یہ ایک سرسبز و شاداب درخت کی مانند ہے اور سدا بہار درخت کی مانند ہے، یعنی اس کا سرسبز و شاداب ہونا کبھی ختم نہیں ہوتا، ہمیشہ ہر موسم اس کے لیے بہار کا موسم ہے۔ تو یہ اس درخت کی مانند ہے کہ جس پر کبھی خزاں نہیں آتی۔ پانچویں بات جو اس میں بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ شجر طیبہ یعنی کلمہ طیبہ اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ پھل دیتا رہتا ہے، اس کا پھل ختم نہیں ہوتا۔ ایسا نہیں کہ بھائی پھل کا ایک موسم ہوتا ہے تو درخت تو اسی موسم میں پھل دے گا، نہیں، ایسا نہیں۔ شجر طیبہ جو ہے اور کلمہ طیبہ جو ہے یہ تو ہر موسم میں پھل دیتا ہے، گویا کہ اس کی خیر و برکت جو ہے وہ انسان کو ہر لمحے حاصل رہتی ہے، ہر دن کو بھی ہوتی ہے، ہر رات کو بھی ہوتی ہے، ہر موسم میں ہوتی ہے، سال بھر ہوتی رہتی ہے، زندگی بھر ہوتی رہتی ہے اس کی خیر و برکت، یعنی اس کی برکات ابدی اور دائمی ہیں۔ کلمہ طیبہ کی برکات جو ہیں انسانی زندگی پر وہ ہمیشہ ہیں، ابدی ہیں، مستقل ہیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں۔ اس کا فیض ہمیشہ جاری رہتا ہے، اس کلمے کا فیض، یہ کلمہ کبھی بھی آدمی کے لیے بیکار نہیں ہوتا، یعنی ایسا نہیں کہ بھئی یہ کلمہ مجھے اب فائدہ نہیں دے رہا, اس ان حالات میں فائدہ نہیں دے رہا, اس موسم میں فائدہ نہیں دے رہا, نہیں ایسی بات نہیں ہوتی. جس کے سینے میں یہ نور موجود ہے, توحید کا نور, وہ ہمیشہ آسودہ مراد رہتا ہے. یعنی جس سینے کے اندر کلمہ توحید موجود ہوگا وہ ہمیشہ آسودہ مراد رہتا ہے, اس کی کوئی آرزو, کوئی بات بھی, کوئی مراد بھی, کوئی مقصد بھی تشنا نہیں رہتا کہ میری یہ مراد تو پوری نہیں ہوئی, میرا یہ مقصد تو پورا نہیں ہوا. نہیں, کلمہ طیبہ والے کو ہر مراد میسر ہوتی ہے, کیونکہ وہ اصل حق پر کھڑا ہوتا ہے. اس کی وضاحت یہ ہے کہ وہ اصل حق پر کھڑا ہوتا ہے. وہ اگر کوئی چیز خدا سے مانگتا ہے تو وہ چاہتا ہے تو اسے اس دنیا میں دیتا ہے, تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ چیز اسے دنیا میں ملنی چاہیے تو اللہ دے دیتا ہے, اور اگر وہ اسے اس دنیا میں نہیں آخرت میں ملنی چاہیے تو اللہ تعالیٰ پر چونکہ وہ ایمان رکھتا ہے تو وہ اس کی ایک دعا یا ایک مراد اگر دنیا میں پوری نہیں ہوئی تو وہ اس یقین پر کھڑا ہوتا ہے کہ میری بات میرے خدا نے سن لی ہے, اور وہ مجھے جو اس کا مناسب موقع ہوگا, میرے حق میں جو صحیح ترین موقع ہوگا, اس موقع پر میری اس مراد کو پورا کرے گا, میرے اس مقصد کو پورا کرے گا. چھٹی بات جو ہے وہ یہ بیان ہوئی ہے کہ زمین و آسمان دونوں میں جو مقام کلمہ طیبہ کو حاصل ہے وہ کسی اور چیز کو حاصل نہیں. یعنی یہ آیات بتاتی ہیں کہ کلمہ طیبہ کو جو مقام حاصل ہے زمین و آسمان میں, یعنی اس کائنات میں جو اس کو مقام حاصل ہے, وہ کسی اور چیز کو حاصل نہیں. شجرہ طیبہ کے ساتھ پھر شجرہ خبیصہ کا بھی ذکر آیا ان آیات میں. تو یہ شجرہ خبیصہ کیا ہے؟ ساتویں بات یہ بیان ہوئی کہ شجرہ خبیصہ سے مراد جھاڑ جھنکار کے قسم کا درخت ہے جس میں نہ پھول ہیں, نہ پھل, نہ سایہ, نہ غذا. ہاتھ لگائیں تو اس کے کانٹے ہاتھوں کو زخمی کر دیتے ہیں, چکھیں تو اس کی تلخی سے زبان تلخ ہو جاتی ہے, بالکل کڑوی ہو جاتی ہے زبان, اور پاس بیٹھیں اس کے تو اس کی بو سے قوت شامہ, یعنی سونگنے کی قوت موف ہو کے رہ جاتی ہے. یعنی اتنی بدبودار وہ درخت ہے, یعنی اس سے خوشبو نہیں آتی. بعض پودوں سے, بعض درختوں سے, ان کے پھولوں سے خوشبو آتی ہے, باقاعدہ ایک خاص طرح کی خوشبو ہوتی ہے ان کی, لیکن شجرہ خبیصہ جو ہے یہ بدبودار درخت ہے اور اس کا ذائقہ تلخ ہے, اور اس کی یہ کانٹوں بھرا درخت ہے, اس میں پھل بھی نہیں, پھول بھی نہیں, سایہ بھی نہیں, غذا بھی نہیں, یعنی ٹنڈ منڈ بھی ہے, کانٹے ہی کانٹے ہیں, کوئی پتے نہیں کوئی اس طرح کے وہ سائے کا باعث بنے, اور غذا بھی کوئی نہیں, اس کو انسان کھا بھی نہیں سکتا, کوئی جانور بھی اس کو نہیں کھانا چاہتا. یہ شجرہ خبیصہ ہے, یہ اس یعنی کہ شجرہ خبیصہ سے مراد اس طرح کا درخت لیا گیا ہے. آٹھواں پوائنٹ یہ ہے کہ اس شجرہ خبیصہ کی زمین میں کوئی جڑ نہیں. یہ شجرہ خبیصہ ایسا نہیں کہ اس کی جڑیں زمین میں کافی گہری ہوں, کچھ بھی نہیں, اکھاڑیے تو زمین کے اوپر ہی سے اکھڑ جاتا ہے. یعنی کہ یہ بالکل یوں سمجھے کہ زمین کے اوپر دھرا ہوا ہے, زمین کے اوپر رکھا ہوا ہے, اس کی جڑیں گہری نہیں ہیں. یہ خود رو بدبودار, بے فیض اور بے ثمر درخت ہے. یعنی یہ ایسا درخت ہے جو خود ہی اگایا, اسے کسی نے نہیں اگایا, خود ہی اگایا, بدبودار ہے اور بے فیض ہے اور بے ثمر ہے, یعنی پھل بھی کوئی نہیں اس کا کہ جو انسان کے کام آئے, یا جانور اس سے, اس کے پتوں سے کوئی فائدہ حاصل کر سکے, نہیں, بالکل نہیں, کسی کے کام آنے والا نہیں ہے. نواں نقطہ یہ ہے کہ تمثیل میں کلمہ خبیصہ سے مراد کلمہ شرک اور اس پر مبنی عقائد و نظریات ہیں. یہ جو تمثیل قرآن نے بیان کی ہے نا کلمہ خبیصہ کی, تو اس سے کیا مراد ہے؟ کلمہ شرک, اللہ کی توحید کا انکار. کلمہ طیبہ کیا تھا؟ کلمہ توحید. اور کلمہ خبیصہ کیا ہے؟ کلمہ شرک اور اس پر مبنی عقائد و نظریات, یعنی کہ اللہ کے شریک ہیں نعوذ باللہ, یہ کلمہ, اور پھر اس پر مبنی عقائد کہ وہ جو شریک ہیں ان کی عبادت اس طرح کرنی چاہیے, ان کا انہوں نے یہ شریعت ان کی طرف سے ملی ہے, یعنی جو مشرکانہ عقائد والوں کی انہوں نے بنائی ہوتی ہے, خود سے شریعت بنائی ہوتی ہے کہ اپنے بتوں کو راضی کرنے کے لیے ہم ان ہدایات پر عمل کریں گے جو گویا کہ ان دیوی دیوتاؤں سے, ان بتوں سے ان کو ملتے ہیں. کوئی نہیں ملتے, وہ خود ہی گھٹتے ہوتے ہیں, اور وہ دیوی دیوتا تو کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتے, وہ تو ہوتے ہی نہیں ہیں, یہ سب جھوٹ گھڑا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے, اس کی کوئی جڑ نہیں ہے. دسواں پوائنٹ یہ ہے کہ کلمہ شرک کی کوئی بنیاد نہ عقل و فطرت میں ہے اور نہ خدا کے اتارے ہوئے دین میں ہے. یہ نہ داخل میں ہے انسان کے داخل میں، کہ اس کی عقل کہے کہ خدا ایک تو کافی نہیں ہے، کئی خدا ہونے چاہیے، اکیلا خدا کیسے کائنات بنا سکتا ہے، تو پھر اور خدا ہونے چاہیے، کوئی آسمان بنائے، کوئی زمین بنائے، اور خدا اگر اکیلے کو اس کو کام یہ کرنا پڑے تو وہ تو تھک جائے گا۔ یہ سب نامعقول باتیں اللہ تعالیٰ کی شان کے بالکل خلاف ہیں۔ تو چنانچہ کلمہ شرک کی کوئی بنیاد عقل میں موجود ہی نہیں ہے۔ اس یہ کائنات اور اس کی ہم آہنگی بتاتی ہے اسے ایک اکیلے خدا نے بنایا ہے، یہ ایک اکیلے خدا کی قدرت سے یہ وجود میں آئی ہے یہ کائنات۔ اس میں دو خدا نظر نہیں آتے، دو خدا ہوتے تو دو قوانین ہوتے، دو اصولوں پر چل رہی ہوتی، یہ کائنات دو حصوں میں منقسم ہوتی۔ اور اسی طرح فطرت میں بھی نہیں ہے کلمہ شرک کی بنیاد، یعنی نہ عقل میں ہے نہ فطرت میں ہے۔ فطرت میں اگر ہوتی تو پھر انسان کہتا کہ ایک خدا پہ دل راضی نہیں، دو خدا ہونے چاہیے، تین خدا ہونے چاہیے، کئی خدا ہونے چاہیے، تو میں اس کا بھی ہو کے رہوں گا، میں اس کا بھی ہو کے رہوں گا، میں اس کا بھی ہو کے رہوں گا۔ یعنی خدا کی تو پھر بندگی کی جاتی ہے نا، اور اس کا ہو کے رہا جاتا ہے۔ یہ جو بات ہے کہ اس کا ہو کے رہا جاتا ہے، یہ تو ممکن ہی نہیں کہ انسان ایک سے زیادہ خداؤں کا بندہ بن کر رہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ایک ہی خدا کا بندہ بننا ممکن ہے، انسان کی فطرتی اس طرح کی ہے کہ اس کا رخ ہوگا تو ایک کی طرف، وہ عبادت کرے گا تو ایک کی کرے گا، وہ کئیوں کی عبادت کر ہی نہیں سکتا، وہ اطاعت کرے گا تو ایک کی کرے گا، وہ حکم اگر قبول کرے گا تو ایک کا کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں یہ اصول دیا گیا ہے کہ خدا کے حکم کے خلاف کوئی حکم آپ نے قبول نہیں کرنا، خدا کے حکم کے تحت جو کوئی احکام دینے والا ہو وہ تو ٹھیک ہے، یعنی خدا کا حکم جو ہے، خدا کی اطاعت جو کرنا ہے وہ سب پر غلبہ رکھتی ہے، یعنی مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں اللہ کی معصیت میں۔ جب اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو کسی مخلوق کی اطاعت آپ پر لازم نہیں، فرض نہیں، آپ کے لیے باعث اجر نہیں، باعث ثواب نہیں، مستحب نہیں، حرام ہے، اللہ کی نافرمانی حرام ہے، اور اللہ کی نافرمانی میں کسی اور کی اطاعت کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے تحت اطاعت کرنا یہ تو درست ہے، اور فرمایا کہ نہ خدا کے اتارے ہوئے دین میں ہے، یعنی یہ آیات بتاتی ہیں کہ کلمہ شرک کی کوئی بنیاد نہیں ہے، نہ عقل میں، نہ فطرت میں، نہ خدا کے اتارے ہوئے دین میں۔ یعنی مراد یہ ہے کہ نہ تو تورات میں کلمہ شرک کی کوئی بنیاد ملتی ہے، نہ زبور میں، نہ انجیل میں، نہ قرآن میں۔ گیارہویں بات یہ ہے کہ کلمہ شرک کا حال یہ ہے کہ یہ خود رو خبیص جھاڑیوں کی طرح جہاں جگہ پا جاتا ہے وہاں اگ پڑتا ہے۔ کلمہ شرک کوئی اگاتا نہیں، یعنی کسی کی عقل نہیں کہتی کہ شرک کو اختیار کرو، کسی کی فطرت کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ یہ کلمہ شرک جو ہے نا، یہ خود ہی وہم و وساوس سے پیدا ہوتا ہے یا شیطانی الکا سے پیدا ہوتا ہے۔ اگر اس کو اکھاڑنے والے ہاتھ موجود ہوں، مضبوط ہاتھ، توحید پر کھڑے ہونے والے کے ہاتھ، تو بڑی آسانی سے اس کو اکاڑ کر پھینک سکتے ہیں، کیونکہ اس کی کوئی بنیاد نہیں، شرک کو آسانی سے رد کیا جا سکتا ہے، بالکل اسے کچلا جا سکتا ہے۔ لیکن اکھاڑنے والے حالات موجود نہ ہوں، یعنی اکھاڑنے والے ہاتھ موجود نہ ہوں، تو پھر یہ بہت سی جگہ گھیر لیتا ہے۔ اگر ایک آدمی اس سے ایڈجسٹ کر لیتا ہے، اس کے اندر توحید کی کوئی غیرت ہی نہیں ہے، وہ توحید پر کھڑا ہی نہیں ہے، تو پھر جو شرک اسے گھیر لے گا، یعنی شرک اس کے ہاں شرک بہت گویا کہ وسعت کے ساتھ پایا جائے گا۔ آیت میں موجود قول ثابت سے مراد بھی کلمہ توحید ہی ہے۔ آیت میں جو بات قول ثابت کے حوالے سے کہی گئی ہے، وہ قول ثابت بھی کلمہ توحید ہی ہے۔ تیرہواں پوائنٹ یہ ہے، اللہ تعالیٰ توحید کے کلمہ ثابت و محکم کی بدولت اہل ایمان کو دنیا اور آخرت دونوں میں پائیداری اور استواری بخشے گا، اور مشرکین کے سارے اعمال راکھ اور خاک کی طرح برباد کر دے گا۔ یعنی کلمہ ثابت جو ہے نا، یعنی کلمہ توحید، یہی چلے گا۔ جب انسان خدا کے حضور میں پیش ہوں گے تو جو کلمہ ثابت بھی ہے اور محکم بھی ہے، یعنی مضبوط کلمہ، کلمہ توحید جو ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دنیا میں بھی اس نے پائیداری اور استواری دی ہوگی، اور آخرت میں بھی پائیداری اور استواری دے گا، یعنی ان کے گناہ بخش دے گا، اور انہیں ابدی زندگی عطا فرمائے گا, وہ زندگی جس میں وہ ان سے راضی ہوگا, خوشی کی زندگی ہوگی جو ان کو دی جائے گی. اور وہ جو مشرکین ہوں گے جنہوں نے کلمہ توحید نہیں کلمہ شرک کو اپنایا ہوگا, ان کے سارے عمل راکھ اور خاک کی طرح برباد کر دے گا, کوئی عمل قبول نہیں خدا کے ہاں, تمام عمل جو ہیں برباد ہو جائیں گے. کیونکہ اللہ کی مشیت ہمیشہ اس کے عدل اور اس کی حکمت کے ساتھ ہوا کرتی ہے, یعنی خدا جو چاہتا ہے جو اس کی مرضی ہوتی ہے, وہ غیر عادل ہوتے ہوئے نہیں اپنی مرضی نافذ کرتا, وہ عادل ہوتے ہوئے مرضی نافذ کرتا ہے, اور اس کی جو حکمت ہوتی ہے اس کے ساتھ وہ اپنی مرضی نافذ کرتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ خدا غیر حکیمانہ طریقے سے اپنی مرضی نافذ کرتا ہے, وہ الحکیم بھی ہے اور العادل بھی ہے, المقسط بھی ہے. تو وہ جو بھی کام کرتا ہے وہ عدل و حکمت کے ساتھ کرتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.